أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات وسلام على محمد. سورة فرقان کی چند آیات. خداوند عالم اپنے بندوں کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے. اگرچہ خداوند عالم نے اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک مختلف سوروں کے درمیان مختلف آیات کے ذریعے سے مختلف موقعوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے بندوں کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، لیکن اس سورے میں خصوصی طور پر ترتیب وار اپنے بندوں کا تعارف کروا رہا ہے. کہا اگر میرے بندے ہونا چاہتے ہو یا اپنے درمیان میرے بندے کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر اس کی فلاں فلاں نشانی ہے. اس میں تو ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خاضع اور خاشع ہوا کرتا ہے، اس میں اکڑ اور تکبر نہیں ہوا کرتا. اسی طرح اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بردبار ہوا کرتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے یا اصلاً غصہ نہیں آتا. اس کی ایک نشانی اور ہے، وہ یہ کہ وہ جب رات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں لے کر آتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو قیام کی حالت میں لے کر آتا ہے، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں سے کہ وہ چند گھنٹے دن کے گھنٹے ہیں. وہ منتظر ہے بڑی بیتابی کے ساتھ کہ رات ہو اور اپنے آپ کو خدا کے حضور حاضر کرے اور سجدے میں چلا جائے. رات ہو اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے تنہائی میں پیش کرے، قیام کی حالت میں. اس کا تنہائی میں سجدے کے ساتھ آنا بہت زیادہ اسے اس شخص کو عزیز ہے. وہ کہتا ہے کہ دن کی گہما گہمی میں شاید میں اپنے خدا کو یاد نہ کر سکا، چاہتا ہوں رات کی تاریکی میں تنہائی میں اور سکون میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے کر آؤں اور خدا کو یاد کروں. شاید کہ خدا کو یہ میرا عمل پسند آ جائے، شاید کہ دن میں مجھ سے اگر کوئی غفلت ہوئی ہے اس رات کی تنہائی میں دو رکعت نماز کے درمیان یا چند دقیقوں کے درمیان اپنی جو خطا ہوئی ہے اس کی معذرت طلب کر لوں. یہ ہدف ہے ایک بندہ خدا کا کہ یہی سجدہ ہے جو شب میں اس نے انجام دیا ہے اس نیت کے ساتھ، یہی قیام کی جو شب میں انجام دیا ہے اس نیت کے ساتھ، اگلا دن جو نمودار ہوگا اسے توانائی کے ساتھ بھرپور انداز میں گزارے گا. آیات کریمہ کے درمیان اسی نماز شب کے حوالے سے یا شب زندہ داری کے حوالے سے ایک آیت ہے. خداوند عالم اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ رسول، رات کو بیدار رہو، نماز شب کو انجام دو کہ یہی نماز شب تمہیں دن میں توانا رکھے گی. رات کو میرے حضور حاضر ہو دن میں تم اپنے آپ کو محکم اور مضبوط پاؤ گے. بس یاد رکھیں عزیز، شب دن کو اگر ہمیں اور آپ کو پھرتی کے ساتھ کام کرنا ہے تو شب بیداری ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اگر ہم اور آپ شب بیداری کریں، دن میں بیدار ہیں، اور عرفاء علماء اخلاق انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے جو روایات ان کے سامنے ہیں وہ اپنے انداز میں تشریح کرتے ہیں کہ وہ انسان دن میں مضبوط سے مضبوط تر ہے جو رات کو خاضع اور خاشع ہو خدا کے حضور میں. کہا رسول کو بھی خدا بند عالم نے یہی کہا، کہے رسول اگر دن میں ہمت کے ساتھ کام لینا ہے تو رات کو میرے حضور حاضر ہو جاؤ. رات انسان کو مضبوط کرتی ہے. درست ہے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بھی کہا کہ جو دو دن پہلے میں نے تذکر دیا اس حوالے سے، رات سونے کے لیے ہے، دن معاش کے لیے ہے، لیکن آخر کتنا سونا؟ انسان اگر سونے کے لیے آیا ہے تو پھر انسان نہیں، انسان آیا ہے جاگنے کے لیے. رات انسان کو سونے کے لیے دی گئی لیکن تمام و کمال نہیں. کہا ہے انسان رات کو کچھ حصہ بیدار ہے، یہ ایک نشانی. اس کے بعد کل ایک اور نشانی کا آغاز کیا. خداوند عالم اس نشانی کے ذریعے سے پہچان کروا رہا ہے، کہا میرے بندوں کی پہچان ایک اور نشانی کے ذریعے سے یاد رکھو. بارہلا وہ نشانی کیا ہے؟ کہا وہ ہمیشہ مجھ سے خائف رہتے ہیں، وہ ہمیشہ میری نسبت اپنے قلب میں خشیت رکھتے ہیں، وہ صاحب خشیت ہوا کرتے ہیں، صاحب خوف ہوا کرتے ہیں. یہیں سے سہارا لوں. روایات کے درمیان روایات الا ماشاء اللہ ہیں. کہا اگر مومن کی تعریف کرنا مقصود ہو تو مختصر ترین جملے میں مومن کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ کہا مختصر ترین لیکن جامع. مومن وہ انسان ہے کہ جو خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے، یا خداوند عالم کے نسبت اپنے دل میں خوف رکھتا ہے یا خداوند عالم کے نسبت اپنے دل میں امیدوار ہوتا ہے. یہ جو یا کہا مجبوری ہے مفہوم کو منتقل کرنے کے لیے، ورنہ یا کا بیچ میں استعمال ہونا صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے کہ جو اہل خوف اور اہل رجا ہوتا ہے. یا میں اور میں فرق ہے. یا میں اور میں کیا فرق ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اگر کسی دو کلمے کے درمیان میں یا آ جائے تو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا خوف کا یا رجا کا یعنی امیدواری کا. لیکن ایسا نہیں، معرفت اسلامی اخلاق اسلامی کی روایات کو ملاحظہ کریں جو اتھینٹک اس حوالے سے، مومن یعنی راجی یعنی امیدوار، مومن یعنی خائف، خوف خدا رکھنے والا. تھوڑا سا جو اس حوالے سے تشریح. خوف خدا ایمان کی علامت ہے، امیدواری بے خدا ایمان کی علامت ہے. یعنی کیا؟ خوف خدا اس جہت سے کہ اگر کوئی مومن طول عمر جب سے شعور کی منزل پر اس نے قدم رکھا ہے مرتے دم تک اپنے آپ کو فضیلتوں میں رکھے، مختلف نیک کام کو انجام دیتا رہے، اپنے آپ کو عبادت خدا میں باقاعدہ اس طرح سے ڈبو دے کہ جو ڈبونے کا حق ہے، لیکن پھر بھی اسے دل کے اندر خوف ہے شاید میرا خاتمہ برا ہو. اگر آپ کو تین چار دن پہلے والی گفتگو ہماری یاد ہو، ہم نے کہا تھا کہ اخلاق اسلامی کے چیپٹرز کے درمیان میں ایک چیپٹر ہے سوئے خاتمہ کے لحاظ سے. مومن ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے. کہا جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ امید پر انجام دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے خاتمے سے ڈر ہے. شاید یہ میرا عمل کہ جو میرے نزدیک مقبول ہے خدا کے نزدیک مقبول نہ ہو. لہذا ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے. اور جب ہم اور آپ کسی اپنے دنیاوی کام کی نسبت خوف کے عالم میں ہوں تو بڑی احتیاط سے کام کرتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی روش ہے دنیا میں زندگی کرنے کی, انداز ہے. ہم اور آپ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, چھوٹا یا بڑا یا متوسط درمیانہ, یا تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کام بالکل صحیح ہے, یا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کام بالکل غلط ہے, یا درمیانہ ہوتا ہے. یعنی ہم اور آپ ڈرتے ہیں, یہ کام کرنے تو جا رہے ہیں, نہیں معلوم نفع نصیب ہوگا یا نقصان. لہذا بہت محتاط رہتے ہیں. بندہ خدا عمل صالح انجام دیتا ہے لیکن خوف زدہ رہتا ہے. جب خوف زدہ ہوتا ہے محتاط ہوتا ہے, احتیاط کے ساتھ قدم رکھتا ہے. یہ احتیاط کس کی نسبت؟ کہیں یہ جو عمل تم نے انجام دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں غرور لے کر آئے. یہ جو تم نے کام انجام دیا ہے نیکی کا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے دیکھ کر اپنے دل میں تکبر کا احساس کرو دوسرے کی نسبت. کہا یہ میرا عمل ماشاءاللہ, وہ فلاں کا عمل کچھ بھی نہیں. ممکن ہے کہ شاید فلاں کو تم نے مد نظر نہیں رکھا, صرف اپنے اوپر پھولے نہیں سما رہے, بس خود پسندی. مومن خوف زدہ رہتا ہے, اپنے عمل کی نسبت نہیں معلوم مورد قبول عنایت الہی ہوگا یا نہیں. دوسری جانب مومن اہل رجا ہوا کرتا ہے, امیدواری کے عالم میں ہوا کرتا ہے. کہا بارلا میں ناقص ہوں کیونکہ مخلوق ہوں, تو خالق ہے کامل ہے, میں مخلوق ہوں عاجز ہوں. تو خالق ہے توانا ہے, عاجز سے اور ناقص سے جو عمل انجام پاتا ہے لا محالہ اس میں عیب اور نقص رہ جاتا ہے. اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے. بارلہ تو کامل ہے, تو توانا ہے, ہر چیز تیری ہے, مجھے اس عمل کو انجام دینے کے بعد تیرے ثواب کی امید ہے, تیری قبولی کی اس عمل کو قبول کرنے کے لحاظ سے امید ہے. میں ہوں بندہ, تو اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے جز اس کے کہ تجھ سے خوف زدہ رہے تاکہ غرور نہ آئے, جز اس کے کہ تجھ سے امیدوار رہے تاکہ مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ جو آیت قرآن مجید ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں, اس کا اصلی ہدف اور مفہوم یہی ہے. کہا ہے انسان تو ہے ناقص, تو ہے ناتوان, تو جو عمل انجام دیتا ہے تو نے اپنی پوری کوشش کی, عین ممکن ہے اس میں عیب رہ جائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہرگز ہرگز میری رحمت سے مایوس مت ہو. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ رسول خدا جیسی ذات سید المرسلین ختم المرسلین وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر خداوند عالم جنت میں لے جائے گا افراد کو تو اپنی رحمت کے سائے میں. کہ یا رسول اللہ آپ بھی کہاں, میں بھی, میں بھی بغیر رحمت الہی کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئی شخص بھی اس کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سوال, ہم اور آپ یعنی انسان جو دیندار ہیں, جو مکتبی ہیں, اعمال انجام دیتے ہیں، فضائل کو اپناتے ہیں، نیکی کے کام کو انجام دیتے ہیں، ان تمام اچھائیوں کو انجام دینے کے بعد غافل کیوں ہوتے ہیں؟ غافل انسان کی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سنتے جائیے، غافل وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے نسبت پورا امیدوار رہتا ہے، بلکہ یقین، میں نے جو عمل انجام دیا ہے وہ عمل 100% 100% درست سے درست ہے. غافل یعنی وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، غافل امیدوار بھی نہیں ہے دوسری طرف، بلکہ امیدوار ہے اس طرف کہ میرا عمل مورد قبول عنایت الٰہی ہے. اب وہی سوال، کیوں ہم اور آپ میں سے افراد غافل ہو جاتے ہیں؟ وہ خوف خدا کے حامل نہیں ہوتے، وہ اس امیدواری کے حامل نہیں ہوتے. چار وجوہات یہاں تک کیے گا، ان چاروں وجوہات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بہت ہی مختصر الفاظ میں، لیکن ان چاروں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک جواب ہے. غافل کیوں ہوتے ہیں ہمارا؟ کہا توجہ کا نہ ہونا. اگر کل کی گفتگو یاد ہو، میں نے تین مرتبہ تکرار کیا تھا، توجہ توجہ توجہ. اگر ہم اور آپ متوجہ ہوں تو کبھی بھی غافل نہیں ہوں گے. ہم اپنے دنیاوی کاموں کو انجام دیتے ہیں بغیر توجہ کے انجام دیتے ہیں، بعض وہ کام کے جو بغیر توجہ کے ہم اور آپ انجام دیتے ہیں اس کی نسبت ہمیں اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جب عدم توجہی کے ساتھ ہم اور آپ کام انجام دیں تو لا محالہ اس کا رزلٹ نگیٹو صورت میں سامنے آئے گا. اس وقت ہم اور آپ حق نہیں رکھتے کہ اپنے اطراف میں رہنے والے افراد کی نسبت یہ کہیں کہ جناب آپ نے ہمیں غافل کیا. کہا اے شخص تو خود غافل ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تو نے توجہ نہیں دی تھی. ہم اور آپ اگر اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں تو بعض اوقات اعمال صالحہ انجام دینے کے باوجود بھی غافل ہیں. کیوں؟ کہا توجہ نہیں آپ کی. کہا کس چیز کی طرف توجہ نہیں؟ کہا چار چیزوں کی طرف. سب سے پہلی چیز کہا آپ اپنے آپ کو دانا اور عالم اور دانشور تصور کرتے ہیں جبکہ آپ جاہل. کہا انسان تو اپنی جہالت کی بنیاد پر عدم توجہ کا شکار ہوتا ہے. ہم اور آپ دنیا کے کام کو پھر دوبارہ لے آئیے، جب کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اور آپ اپنے اوپر پورا کانفیڈینس رکھتے ہیں اس جہت سے کہ ہم اس کام کو جانتے ہیں، اسے ہم پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے. لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہم اس کام کو جانتے ہی نہیں ہیں. تھوڑی سی ظاہری چیز ہمیں اور آپ کو آئی اور ہم نے اس میں ہاتھ ڈال دیا اور پورا کامل نہیں جانتے، لیکن ہم اور آپ غفلت کا شکار ہو گئے. ہم نے کیونکہ توجہ نہیں دی کام کو شروع کر دیا. اینڈ کیا ہوگا ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اینڈ نگیٹو، نتیجہ نہیں نکلے گا. کہا انسان تو نے عمل خیر کو انجام دیا، چاہے نماز کی صورت میں، چاہے روزے کی صورت میں، یا اس سے ہٹ کر اٹھتے بیٹھتے تو نے اپنے خدا کو یاد رکھنے کی کوشش کی اپنے طور پر، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید تو 100% کامل ہے، لیکن تو کیونکہ توجہ کا حامل نہیں غافل ہے. وہ غفلت کہاں سے آئی؟ اس کا منشا کیا ہے؟ کہا اس کا منشا تیری جہالت ہے. کہا کس چیز کی نسبت جاری؟ کہا عظمت خدا کی نسبت. یہ ہے باریکی. اخلاق اسلامی میں اگر کوئی شخص داخل ہونا چاہے اور اپنے آپ کو با اخلاق کرنا چاہے تو سب سے پہلے مرحلے پر اسے خدا کی شناخت ہونا چاہیے. خدا کی شناخت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز عظمت خداوندی ہے. جو شخص عظمت خداوندی سے چشم پوشی کرے یعنی توجہ نہ کرے وہ غافل ہے. اور جب غافل ہوگا جو عمل بھی انجام دے گا وہ یہ سمجھے گا شاید میں نے تمام و کمال انجام دیا ہے، پس اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. اور دوسری طرف امیدواری اس طرف والی وہ نہیں ہوگی کہ جو مومن کی نشانیوں میں سے ہے. یہ سب سے پہلا منشا کس چیز کا؟ غفلت کا، جہالت. انسان توجہ نہیں کرتا جہالت کی بنیاد پر. پس ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے مرحلے پر عظمت خداوندی کو یاد رکھنا ہوگا. دوسری چیز کہ جو دوسرا منشا ہے عدم توجہی کا، وہ ہے انسان کا منکر خدا ہونا. کس جہت سے منکر خدا ہونا؟ کہا انسان کافر ہو جاتا ہے. انسان کا کافر ہونا یعنی بالکل خدا کو نہ ماننا، بالکل قیامت کی نسبت اعتقاد نہ رکھنا، بالکل یہ تمام احکام جس کے ذریعے سے آئے ہیں یعنی نبوت، اس کا انکار کر دینا. یہ منشا دوسرا غفلت کا. ایک انسان مسلمان ہے، وہ پہلے مرحلے پر وہ جہالت کا شکار ہوا، اور ایک مرتبہ انسان جاہل نہیں ہے، دبانگ دوبل کہتا ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے، جو میں عمل انجام دے رہا ہوں انسانیت کے لیے انجام دے رہا ہوں. یہ خدا کا انکار، معاد کا انکار، نبوت کا انکار. تیسرا وہ مطلب کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ توجہ نہیں کر پاتے، اپنے عمل کو انجام دیتے وقت نتیجتاً قافل قرار پاتے ہیں، وہ ہے غرور. اے انسان مغرور مت بن. مغرور کب بنتا ہے؟ کہ جب اپنے عمل پر پورا بھروسہ کرتا ہے، اپنے عمل پر پورا بھروسہ کرتا ہے. کہا میں نے جس طرح سے عمل انجام دیا ہے اس جیسا کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکتا. اچھا کس چیز کی نسبت مغرور؟ یہ تو میں نے اپنی زبان میں کہہ دیا. روایات کو اٹھائیں تو روایات کا نچوڑ نتیجہ. کہا غرور اس بات کا ہے کہ رحمت الہی کے سائے میں صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے. صرف اور صرف میں ہی رحمت الہی کا حقدار ہوں، میں ہی رحمت الہی کا حقدار ہوں. یہ جب میں آتا ہے انسان نابود ہو جاتا ہے، وہیں بڑی غفلت شروع. کہا انسان اگر متوجہ رہنا چاہتا ہے تو اس میں کو مائنس کر دے. ہرگز اپنے عمل پر غرور مت کر، یہ جانتے ہوئے کہ صرف اور صرف رحمت الہی کے سائے میں تیری ذات ہے. رحمت الہی درست ہے، سورہ آراف کو خداوند عالم اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، لیکن بدترین انسان ہے وہ شخص، بد نصیب ترین انسان ہے وہ شخص، باوجود اس کے کہ رحمت الہی کا سایہ ہر شے پر ہے، لیکن انسان جب اس دنیا سے اٹھے بغیر رحمت کے اٹھے، بغیر رحمت کے اٹھے بدترین انسان ہے. یہ تین چیزیں. اور آخری چیز کہ جس کی بنیاد پر ہم اور آپ غافل پاتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی عدم توجہی، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ چوتھی چیز انسان کا اپنے عمل کو پسند کرنا. اگر آپ کو پہلی نشست اور دوسری نشست یاد ہو تو میں نے اشارہ کیا تھا خود پسندی. وہ جب ہم اور آپ اپنے عمل کو اپنے طور پر بہت پسند کرتے ہیں، دوسروں کو سامنے نہیں رکھتے، صرف اپنے طور پر، کہا ماشاءاللہ کیا خوب عمل انجام دیا ہے، آج آپ نے نماز بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس آپ کو خوف رکھنے کی خدا کی نسبت ضرورت نہیں ہے. یہ ہے غفلت. انسان مومن وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اہل خوف اور رجا ہو. خوف ہو عمل انجام دینے کے بعد شاید قبول ہو شاید قبول نہ ہو، ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. زبان سے مراد یہ ظاہری لسان اور باطنی لسان. رسول اسلام کی زندگی کو ملاحظہ کریں، روزانہ 70 مرتبہ ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 100 مرتبہ جب تک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں کہہ لیتے سوتے نہیں تھے. آخر رسول خدا کو کیا ضرورت پیش آئی ہے استغفار کرنے کی؟ اور یہ کلمہ یا یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کرنے کا کیوں؟ آخر معصوم نہیں تھے؟ معصوم تھے. بعد میں اگر ملاحظہ کریں ائمہ طاہرین کی حیات طیبہ کو، تو ہم اور آپ سب کو ملاحظہ کرتے ہیں، صحیفہ سجادیہ گواہ ہے، صحیفہ علویہ گواہ ہے، صحیفہ جناب زہرا گواہ ہے. مختلف دعائیں جو کتب دعائی کے اندر وارد ہوئی ہیں وہ سب کی سب یہ ہمیں کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ تمام کے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیشہ اپنے آپ کو مناجات میں رکھتے تھے، اہل مناجات تھے، اہل گریہ و زاری تھے، اہل توبہ اور مناجات تھے. سوال ذہن میں ابھرتا ہے کیوں؟ آخر وہ معصوم نہیں تھے؟ اگر معصوم تھے تو پھر اتنا گریہ و زاری اس کا راز کیا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ رسول اسلام، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، رسول اسلام کے بعد ائمہ طاہرین کی ذوات مقدسہ، سب کے سب معصوم، مصون عن الخطا، لیکن گریہ اور زاری کا راز کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا راز کیا ہے؟ رسول اسلام صبح سے شام تک، ائمہ طاہرین صبح سے شام تک جو کام انجام دیا کرتے تھے خدا کے لیے، رات کو جب گھر پلٹ کر واپس آتے ہیں تو بستر استراحت پر جانے سے پہلے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفر اللہ جو پڑھتے تھے، اس کا راز یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بار الہ، میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں، دل میں تیرے لیے میں نے کام انجام دیا، شاید اس کام کی وجہ سے میرے نفس میں غرور ایجاد نہ ہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ راز انسان ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے جائیے کہ جب رسول اسلام کی بحث آئی اور ائمہ طاہرین کی، رسول اسلام خاص طور پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان ہے. کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی، کہا میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مار ڈالا ہے. کیسے؟ مگر شیطان مرتا بھی ہے، شیطان مرتا ہے، لیکن کس طرح سے؟ کہا اہل خوف اور رجا بن جاؤ. شیطان کا کام ہمیشہ مکاری کرنا ہے، لیکن خدا بند عالم دوسری طرف سے مکاری کرتا ہے. کل آخر گفتگو میں ہم نے آپ سے نرس کیا تھا کہ خدا بند عالم مکر کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ مکر کے جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں تصور ہے وہ نہیں، وہ مکر دھوکے بازی ہے، کسی کو فریب دینا ہے. ابلیس کی طرف سے جو مکر آتا ہے اس کے مقابلے پر رحمان کی طرف سے ایک مکر آتا ہے. رحمان کی طرف سے جو مکر آتا ہے اس میں، اور ابلیس کی طرف سے جو مکر آتا ہے اس میں، زمین کا آسمان فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مکر ابلیس انسان کو پست کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، لیکن رحمان کی طرف سے جو مکر آتا ہے انسان کے نسبت، وہ انسان کو بلند کرتا ہے، انسان کو خداوند عالم فرصت دیتا ہے مختلف آزمائش کے ذریعے سے. ہمارا اور آپ کا جب امتحان ہوتا ہے، اکیڈمک لائف سے جب بچہ گزرتا ہے، ہم اور آپ گزرے، امتحان پر امتحان دے کر آگے بڑھے اور کوالیفائیڈ اپنے آپ کو قرار دیا. یہ امتحان کیا ہے؟ امتحان نے ہمیں نیچا کیا ہے یا بلند کیا؟ امتحان ہمیں اور آپ کو بلند کرتا ہے. پس اگر کوئی اس نظر سے دیکھے امتحان کو کہ امتحان انسان کے لیے بوال ہے تو یہ ظاہر ہے اس کا کہ اسی بوال کے اندر کمال ہے. کہ اے انسان صبر سے کام لے. بیماری آئی، خسارہ ہوا مال میں، اولاد چلی گئی، مشکل میں گرفتار ہوئے، یہ سب کا سب خدا کی طرف سے امتحان ہے. خدا اے انسان تجھے چاہتا ہے بلند کرنا. دوسری جانب سے ابلیس وسوسہ کرتا ہے اپنے مکر و حیلے کے ذریعے سے. اگر اس کے مکر و حیلے میں آ گیا، اس کے وسوسے کے جال میں پھنس گیا تو گہری کھائی میں جا گرے گا. وہ مکر کرتا ہے، ایک گڑا کھودتا ہے، اس پر جال ڈالتا ہے. خوبصورت ہمیں اور آپ کو باغیچہ محسوس ہوتا ہے. ہم اور آپ چہل قدمی کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں، نہیں معلوم بیچ میں گڑا ہے. یہ ہے شیطان کی مکاری. وہ ہمیں ڈبونا چاہتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے نابودی کا سامان فراہم کرتا ہے. لیکن خدا یہ کہتا ہے میں تجھے جو باغ دکھاتا ہوں واقعاً باغ ہے، واقعاً باغیچہ ہے. اب کمال تیرا یہ ہے کہ اگر اس خوشبودار پھول کو تو سننا چاہتا ہے کہ جو کانٹوں کے درمیان میں ہے، کانٹوں سے بچ کر اگر نکلا تو وہ خوشبودار پھول تو حاصل کر پائے گا. قبر کی نسبت کیا ہے روایات میں؟ قبر کی نسبت یہی ہے، قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. مگر کیسے ممکن ہے یہ قبر جو ہمارے سامنے ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اور وہی چیز بہشت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ؟ کہا ہے انسان ایک ہی جواب ہے اس کا، وہ ہے تیرا عمل. اگر اس عمل کے ساتھ پلس کرے گا خلوص کو تو یہی قبر باغیچہ ہے جنت کا. لیکن اگر مائنس کر دے گا خلوص کو تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. پس اے انسان خداوند عالم کی آزمائش سے اپنے آپ کو غافل مت رکھ. جب یہاں تک بات آئی تو صفوان جمال کا نام سنا ہے ہم نے. ہمیشہ ان صحابی کا نام ساتویں امام کے ساتھ آتا ہے، لیکن چھٹے امام کے ساتھ سنتے جائیے. صفوان جمال اتھینٹک صحابی مقتبر. وہ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. چھٹے امام نماز میں مشغول تھے، نماز سے تمام کیا انہوں نے اپنے آپ کو، نماز تمام ہوئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا تؤمنی بمکرک، بارلہ میری تجھ سے التجا ہے، اپنے مکر کی نسبت مجھے غافل مت کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کی ذات. اللہم لا تؤمنی بمکرک، بارلہ اپنے مکر کی نسبت مجھے غافل مت کرنا. اگر ذرہ برابر بھی غافل ہوا تو ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاؤں گا. جو عمارت عمل صالح کی میں نے تعمیر کی ہے وہ سب کی سب ڈھیر ہو جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عصمت و طہارت کا پیکر، ہمارا اور آپ کا رہبر، چھٹے امام فرماتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے بعد سورہ آراف کی آیت نمبر 99 کو دلیل کے عنوان سے اپنی دعا کے ساتھ پیش کیا. صفوان جمال کہتے ہیں کہ اس آیت کو انہوں نے پیش کیا، افأمنوا، آیا مطمئن ہے کس سے؟ مکر خدا سے. الا القوم الخاسرون، کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا مکر الہی سے جز وہ افراد کے جو خسارے میں ہیں. جز وہ افراد کے جو خسارے میں ہیں. پس اگر ہم اور آپ تھوڑی سی دیر کے لیے غافل ہوئے تو اس کا مطلب ہے اہل خسارہ ہیں. چھٹے امام اپنے آپ کو اہل خسارہ ہونے سے بچا رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں. کہا اے عزیز، اے میرے چاہنے والے، ہرگز ہرگز وہ کہ جو میں تیرا معصوم امام ہوں کبھی بھی اپنے خدا سے غافل نہیں رہتا جبکہ عصمت و طہارت کی منزل پر ہوں، تجھے بھی ہرگز ذرہ برابر غافل نہیں رہتا. یہ مکر الہی. مکر الہی کیا ہے؟ انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ جو کام انجام دے رہا ہے یہ سب کا سب امتحان الہی ہے، یہ سب کا سب امتحان الہی ہے. معراج السعادہ کے صاحب دو روایتیں تو میرے ذہن میں آئیں، میں آپ کو سناتا چلوں اور اس کے بعد مسائل کے دو جملے انشاءاللہ. جناب آدم کے پتلے کو خلق کیا خداوند عالم نے، وہ تمام طول و داستان تفصیل کے ساتھ. خداوند عالم نے امر کیا، ابلیس نے انکار کیا سجدے سے، جیسے انکار کیا اسے اپنے دربار سے نکال باہر کیا. اس وقت جناب جبریل اور جناب میکائیل علیہ السلام تو گریہ و زاری کرنے لگے. خداوند عالم کی طرف سے آواز آئی، کہے دو میرے ملک کے مقرب، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ فوراً جواب دیا ان دونوں ملک نے، کہا بارلا تیرے مکر سے محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے، تیرے مکر کے خوف سے ہم گریہ کر رہے ہیں. خدا کی طرف سے آواز آئی، کہا ہمیشہ ایسے ہی رہو. یہ ایک روایت. اب اس سے بھاری روایت اور سنیے کہ جو ہمارے اور آپ کو غفلت سے نکالنے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے کافی ہے. صاحب معراج السعادہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا، آسمان سے تشریف لائے رسول خدا کی خدمت میں، رسول خدا سے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد زار زار گریہ کرنے لگے. کون؟ رسول اعظم اور جبریل علیہ السلام دونوں. خدا کی طرف سے آواز آئی، کہا اے میرے مقرب بندوں، کیوں گریہ کرتے ہو؟ کہا بارلہ تیرے مکر کے مقابلے پر، نہیں معلوم تیرا مکر کب ہم پر مسلط ہو جائے اور ہم غافل ہو جائیں. فوراً آواز آئی، کہا میں نے تمہیں، بہت توجہ سے سنیے، میں نے تمہیں اپنے مکر سے محفوظ رکھا ہے، اپنے مکر سے محفوظ رکھا ہے. اب جیسے ان دونوں حضرات نے، یعنی رسول اسلام نے اور جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا خدا کا پیغام، اور زیادہ بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. کہا اب کیوں روتے ہو جبکہ میں نے تمہیں محفوظ کر دیا؟ اب جواب سنیں کہ جو ہمیں اور آپ کو جگانے کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں بارلہ شاید یہی تیرا مکر ہو، بارلہ شاید تیرا یہی مکر ہو کہ ہم تیرے اس حفاظت کی نتیجے میں، کہ جو تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم دونوں محفوظ ہو میرے مکر سے، شاید اس کے ذریعے سے تو ہمیں آزمانا چاہ رہا ہو، ہم مغرور ہو جائیں کیونکہ تو نے حفاظت کی ضمانت دے دی، اب ہم مغرور ہو جائیں. بارلہ اس لیے ہمارا گریہ زیادہ ہے. ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ ذرا سا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اور آپ جو عمل انجام دیتے ہیں، ہم اور آپ توجہ کے ساتھ انجام دیتے ہیں یا عدم توجہ ہی کے ساتھ؟ دوسرے الفاظ میں ہم اور آپ غافل ہیں یا حاضر ہیں؟ اگر غافل ہیں تو ہوش میں لے کر آئیں. کس طرح سے ہوش میں لے کر آئیں؟ کہا عظمت خدا کو یاد کرو، تم چھوٹے ہو، خدا عظیم ہے، تم کچھ بھی نہیں، خدا سب کچھ ہے. ذرا سا بھی اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ تصور نہ آنے پائے اے انسان تو نے جو عمل انجام دیا ہے وہ عمل واقعی کیا خوب عمل ہے. جب رسول اسلام جیسی شخصیت جناب جبریل کے جن کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود زار زار گریا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر تیری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر چاہتا ہے اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا تو پھر ایک کام انجام دے. وہ کام کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو اہل خوف اور رجا کرا. اہل خوف اور رجا کیا ہوا کرتا ہے؟ کہا جب بھی تو عمل انجام دے تو ہمیشہ خائف رہے, نہیں معلوم مولا قبول کرے یا نہ کرے. اہل رجا کیا ہے؟ کہا اہل رجا یہ ہے کہ جب بھی تو عمل انجام دے اس کے ثواب کی امید رکھ, اس سے مایوس نہ ہو. اگر ہم اور آپ عزیزوں ان دو خصوصی صفتوں کے درمیان اپنے آپ کو رکھیں تو اہل ایمان. خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں اسی مطلب کو بیان کیا ہے کہ رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میرے عذاب سے خوف زدہ رہتا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بارے لہٰ ممکن ہے کہ شاید تیرے عذاب میں پھنس جاؤں, اسیر ہو جاؤں. بس ابھی دو جملے مسائل تھے. اس بہانے سے اس شخص کو یاد کریں کہ جو انسان کامل ہے, اس ذات کو یاد کریں کہ جو عبد الرحمن ہے, واقعا رحمان کا بندہ ہے. یا رحمان کا بندہ کیسا ہے کہ اس نے ظاہری طور پر رحمان کا بندہ قرار نہیں دیا اپنے آپ کو, عملی میدان میں آگے بڑھا. اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور یہ عمل کیسا انجام دیا اس نے کہ یہ سفر کرتا ہوا کہاں پہنچا؟ کربلا کی سرزمین پر پہنچتا ہے. کربلا کی سرزمین پر جب پہنچتا ہے ہم اور آپ سب جانتے فقط مثال ہونا ہے, دو جملے صرف مسائل کے. کربلا کی زمین پر پہنچے, دو تاریخ ہے اور پہنچے وہاں پر. دریافت کیا گیا یہ زمین کون سی زمین ہے؟ کہا یہ زمین اس کا نام نینوا ہے. پھر کہا گیا شط الفرات ہے. پھر آخر یہ کہا گیا کہ اس زمین کا نام کرب و بلا بھی ہے. جیسے ہی کربلا کا نام سنا فوراً دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, اللہم اعوذ بک من الکرب والبلاء, بارے لہا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کرب اور بلا سے. اور فوراً اپنے اہل کاروان سے خطاب کرنا شروع کیا, اے میرے اہل کاروان, یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں پڑاؤ ڈالنا ہے, یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا, یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی, ہاں ہاں یہ وہی جگہ ہے کہ جس جگہ کے لیے میرے جد نے مجھے خبر دی, اے بیٹا حسین, وہ وقت آئے گا کہ جس وقت تو زمین کربلا پر پہنچے گا باطل کے مقابلے پر مارکا کرے گا, لیکن ظاہری طور پر وہ باطل غالب آئے گا لیکن حقیقتاً تو غالب ہوگا. ہاں ہاں میرے عزیزوں, یہ وہی کربلا کی سرزمین ہے کہ جہاں پر میرا جوان بھائی باوفا بھائی عباس اپنے شانوں کو کٹا کر دریائے فرات کے کنارے لیٹے گا. ہاں یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر میرے بھائی کا لگتے جگر قاسم ابن الحسن اس کی لاش کو پامال کیا جائے گا. ہاں یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر میرا جوان سال کڑیل بیٹا سینے پر بندی کا کر لیٹے گا. ہاں یہ وہی سرزمین ہے کہ جس زمین کے نشیب میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کروں گا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوند ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما. ارے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم.